سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم. یہ آیت جو تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک انتہائی اہم اصول بیان فرمایا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین کی صورت ہے. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف متقین ہی کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں، لیکن یہ ضابطے کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ ضابطے کے پابند نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر متقی کا کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کسی غیر متقی کا عمل بھی قبول فرما لیتے ہیں، لیکن ضابطہ بہرحال یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی متقین کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں. اور یہ آیت شروع سے اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. آپ اے نبی، آپ اپنے صحابہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے بارے میں بتائیے، ان کی خبر سے ان کو آگاہ کیجیے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں جب اولاد ہوا کرتی تھی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی. اور چونکہ یہ انسانیت کی ابتدا تھی، اس لیے حکم یہ آیا کہ جو لڑکا جس لڑکی کے ساتھ پیدا ہو اس کا معاملہ تو بہن اور بھائی کا ہے، اس لیے نکاح جائز نہیں. لیکن جو دوسرے نمبر پر جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوں گے، تو پہلے نمبر پر پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے نمبر پر پیدا ہونے والی لڑکی سے کی جائے گی، اور دوسرے نمبر پر جو پیدا ہوا لڑکا اس کی شادی پہلے نمبر پر پیدا ہونے والی لڑکی سے کی جائے گی. اس طرح ہوتا تھا. تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ایک بیٹا قابیل تھا، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت حسین تھی. پھر دوسرے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے، حابیل، اور اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بدصورت تھی. اب قاعدے کے موافق حابیل کی شادی اسی خوبصورت لڑکی سے ہونی تھی اور قابیل کی شادی اس بدصورت سے ہونی تھی، اور چونکہ یہ اس بدصورت سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں حسین عورت سے ہی شادی کروں، لہذا اس نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، میں تو اس سے کروں گا. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی یہ بات منظور نہیں فرمائی، لیکن جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اللہ کے ہاں قربانیاں پیش کرو. اسی قربانی کے پیش کرنے کا قصہ ان آیات میں مذکور ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا بالحق کا لفظ بھی نازل فرما دیا. ارے بھائی کہاں ہے بخونی، ادھر آؤ نا، آگے آؤ، دیکھو یہ بالحق کی قید لگا دی. معلوم ہوا یعنی حق آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ بیان فرما دیجیے. معلوم ہوا کہ من گھڑت قصوں کو بیان کرنا جائز نہیں. اسرائیلی روایات کے بارے میں بھی یہی ہے, لا یصدق ولا یکذب. تو یہ من گھڑت قصوں کا بیان کر دینا, آگے ان کو لوگوں میں سنا دینا, یہ غلط ہے, جائز نہیں ہے اسی آیت کی وجہ سے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, حق کے ساتھ بیان کیجئے, کوئی ملاوٹ نہ ہو, ادھر ادھر کی کوئی بات شامل نہ ہو جائے, جو حق بات ہے بس وہی بیان فرما دیں. آگے فرمایا, اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا, جب انہوں نے قربانی پیش کی, اور قربانی قرب سے ہے, قربانی قرب سے ہے, قرب سے, اور قربانی سے چونکہ اللہ کا قرب اور نزدیکی حاصل ہوتی ہے اس لیے اس کا نام قربانی رکھا گیا. سر اور یہ اتنا عظیم عمل ہے, اب آ رہا ہے نا اگلا جو مرحلہ ہے وہ تو قربانی کا ہی ہے, حج کا, قربانی کا. دیکھیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربانی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر حال میں فرض فرمایا تھا, چاہے وسعت ہو نہ ہو آپ کو قربانی کرنی ہے. فصلی لربک اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے, قربانی کیجئے, چاہے آپ کے پاس وسعت ہو یا نہ ہو. صلاۃ الضحیٰ, چاش کی نماز جس کو کہا جاتا ہے, یہ حضور پر فرض تھی. حضور نے فرمایا میرے اوپر فرض کی گئی ہے, تمہارے لیے اوپر نہیں کی گئی, میرے اوپر فرض کی گئی ہے. تہجد کی نماز ہمارے لیے سنت ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرض تھی, فرض کر دیا گیا. بیویوں کا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے اس بات کو ناجائز قرار دیا گیا کہ آپ کی بیویاں آپ کے بعد کسی اور سے نکاح کریں. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعده ابدا ان ذلکم کان عند اللہ عظیما. آپ کے بعد آپ کی بیویاں کسی سے اور سے نکاح نہیں کر سکتی, نہ کوئی اور ان سے نکاح کر سکتا ہے. یہ چند چیزیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھیں, تو ان میں سے یہ قربانی بھی. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ یہ اعمال اتنے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والے ہیں کہ ان کو ہر حال میں حضور پر فرض قرار دے دیا گیا کہ آپ ان کو بجا لائیے, ان کو نہ چھوڑیے کسی حال میں, کیونکہ ان سے اللہ کے قرب کے درجات بہت زیادہ حاصل ہوتے ہیں. لہذا ہمارے لیے تو یعنی ایک آدمی میں قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو اس پہ قربانی واجب نہیں. ایک آدمی مریض ہے تو اس کے لیے تہجد کی نماز کوئی ضروری نہیں کہ وہ پڑھے. صلاۃ الضحیٰ اس کے لیے ضروری نہیں, اس کے لیے تو فرض نماز میں بھی رعایت ہے کہ لیٹ کر پڑھ لے, اشارے سے پڑھ لے, بیٹھ کے پڑھ لے. تو یہ یعنی صلاۃ الضحیٰ, چاشت کی نماز, تہجد کی نماز, قربانی کی فرضیت, یہ چیزیں ایسی ہیں اللہ کا بہت زیادہ قرب ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے. لہذا ہمیں اس راز کو سمجھنا چاہیے اور ان عبادتوں میں لگنا چاہیے جتنا ہو سکے. مدرسے والوں کے لیے تو یہی بہانہ بہت ہے کہ ہم اسباق پڑھا رہے ہوتے ہیں, صلاۃ الضحیٰ کے وقت ہم لوگ اسباق پڑھا رہے ہوتے ہیں. اور تہجد, رہی تہجد, تو وہ اصل میں رات کو دیر تک چونکہ ہم مطالعہ کرتے ہیں اس لیے ہم کہاں سے, ہم تو فجر کے لیے بھی اٹھ جائیں تو بہت غنیمت. تو بھائی جتنا ہو سکے ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر ہم نے کسی ملازم کو ملازمت پر رکھا ہو اور اس کو کام بتا دیا ہو, یہ تمہارا کام ہے, یہ کام تم کو کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, کام بتا دیے گئے, وہ اپنے کام سے بڑھ کر اور بھی کام کر لیتا ہے. مثلا ایک ملازم کو رکھا گیا کہ بھائی آپ کو سودا سلف ہمارے ہاں لا کر دینا ہے, بس آپ اسی کام کے لیے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے, اور اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ کو یہ کام کرنا ہے. اب وہ کام کر, اس کو تو یہ کام بتا دیا گیا سودا لانا ہے, لیکن وہ جھاڑو پوچھا بھی کر دیتا ہے, وہ آپ کے دوسرے کام بھی کر دیتا ہے کہ لائیے میں کر دیتا ہوں, تو آپ کو خوشی ہوگی اور کتنی خوشی ہوگی کہ کتنا وفادار ملازم ہے, اس کو تو ہم نے یہ کام بتایا تھا مگر یہ اور کام بھی کر لیتا ہے. تو مخلوق ہو کر ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ہم اس کے قدردان بنتے ہیں اور اس کو کہیں جانے نہیں دیتے. یہی حال نقلی عبادات کا ہے کہ اللہ نے فرض تو کیے ہیں کہ بھائی تم پر فجر کی نماز, ظہر کی فرض ہے, عصر کی فرض ہے, مغرب کی فرض ہے, اور یہ عشاء کی ہے, اور یہ وتر ہے, یہ واجب ہے. لیکن اگر کوئی نقلی عبادت بھی کر لے تو اللہ اس سے کتنا خوش ہوں گے کہ بھائی میں نے تو اس سے فرض عبادات اس کو بتا دی تھی مگر یہ اس سے بڑھ کر بھی ہے اور بھی کام کرتا ہے. اس لیے حت الوسع اس بات کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو سمجھایا, قابیل کو بہت سمجھایا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل, قتل کرنے والا کون تھا؟ تو دیکھیے بہت آسانی سے میں بتا دیتا ہوں, حابیل اور قابیل میں قاتل کون تھا؟ تو قاتل میں قاف اور الف آتا ہے نا, تو جس بیٹے کے نام میں قاف اور الف آ رہا ہے وہی قاتل ہے. حابیل اور قابیل دو بیٹے تھے, اب ان میں کون قتل ہونے والا تھا اور کس نے قتل کیا, مقتول کون ہے, قاتل کون ہے, تو اس کی پہچان کیا ہے؟ اب اچھی طرح آپ کو یاد ہو جائے گا کہ قاتل میں قاف الف آتا ہے, تو جس بیٹے کے نام میں قاف الف آ رہا ہو وہی قاتل. تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا, اس نے نہیں مانا, تو فرمایا کہ تم ایسا کرو, تم دونوں قربانی پیش کرو اللہ کے. لہذا اس وقت کا اصول یہ تھا کہ قربانی پیش کی جاتی تھی اس طرح کہ کسی اونچی جگہ پر ٹیلے وغیرہ پر قربانی کی چیز کو رکھ دیا جاتا تھا, بجلی آ کر اس کو کھا جاتی تھی, جلا دیتی تھی. لہذا حابیل نے, اس کے پاس بھیڑ کا ریوڑ تھا, اس نے ایک انتہائی عمدہ بھیڑ اپنے ریوڑ سے نکالی اور اس کو ذبح کر کے اس کو رکھ دیا وہاں ٹیلے پر اونچی جگہ پر. اور قابیل کاشتکار آدمی تھا, اس نے کاشتکار تھا اس لیے اناج لیا اور اس کو اونچی جگہ پر رکھ دیا. اب چونکہ حق پر یہ تھا ہی نہیں, قابیل چونکہ حق پر تھا ہی نہیں, وہ تو ایک غلط بات کہہ رہا تھا, لہذا حابیل کی جو رکھا ہوا گوشت وغیرہ تھا اس کو تو بجلی نے آ کر جلا دیا, لیکن قابیل کی جو رکھی ہوئی جو چیزیں تھیں, اناج تھا, اس کو نہیں جلایا, وہ ایسے ہی رہا. اب جب یہ ہوا, اس نے یہ دیکھا تو اور زیادہ اس کو جلن پیدا ہوئی. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اذ قربا قربانا فتقبل من احدیما ولم یتقبل من الاخر, ایک سے تو قبول کر لیا گیا, دوسرے کا قبول نہیں ہوا. تو اس نے جب یہ دیکھا کہ میرا تو قبول ہی نہیں ہوا کچھ, تو اس نے کہا قال لاقتلنک, ضرور بال ضرور, لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ, ضرور بال ضرور میں تجھے قتل کروں گا. اس پر اس نے کہا, حابیل نے کہا, انما يتقبل الله من المتقين، قال انما يتقبل الله من المتقين، اللہ تعالیٰ تو متقین کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی، دنیا کا پہلا قتل یہ ہوا ہے، پھر اس نے قتل بھی کر دیا بعد میں، قابیل نے حابیل کو، دنیا کا پہلا قتل ہوا ہے عورت کی وجہ سے، اور اس قتل سے پہلے بعض چیزیں، باپ کی نافرمانی، حضرت آدم علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا اس نے قابیل نے، یہ بھی ایک عورت کی وجہ سے، ایک عورت سے شادی کے چکر میں اس نے کہنا ماننے سے انکار کر دیا، پھر حسد پیدا ہوا ایک عورت کی وجہ سے، جلن ہوئی اس کو کہ یہ اس سے شادی ہو رہی ہے مجھ سے کیوں نہیں ہو رہی، اور حسد یہی چیز ہے کہ یہ چیز اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، ارے بھائی نہیں ہے تجھے اللہ نے نہیں دی، ختم ہو گئی بات۔ حسد ایسی چیز ہے کہ جس کو یہ بیماری لاحق ہو جائے اس کو اللہ کے فیصلے پر اعتراض پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دی مجھے کیوں نہیں دی۔ تو یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، درجات ہوتے ہیں اس کے، ایک تو یہی ہے جلن کہ ایک یہ جلن ہے کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، یہ بھی حسد کا ایک درجہ ہے، دوسری جلن، دوسرا اس سے بڑا درجہ، اس سے بڑا یہ ہے کہ یہ چیز اس کے پاس سے چھن جائے اور مل جائے مجھے، یہ اور بڑا درجہ ہے، حسد ہے دونوں حسد، اور تیسرا بڑا درجہ، اس سے بھی بڑا، سب سے بڑا حسد کا درجہ یہ ہے کہ یہ چیز مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہ رہے، یہ اور بڑا درجہ ہے، مجھے ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ اس سے مجھے غرض نہیں، بس اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، یہ سب سے بڑا درجہ ہے سب سے، یہ تین درجے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہاں بھی حسد پیدا ہوا کہ اس سے یہ شادی، حابیل کی شادی اس سے ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے، مجھ سے کیوں نہیں ہو رہی، تو حسد پیدا ہوا، بغض پیدا ہوا، دل میں بغض پیدا ہوا، ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ بغض بھی، تو کتنی بیماریاں ہو گئیں، روحانی بیماریاں، والد کی نافرمانی، اور والد بھی کون، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی نافرمانی، اور نمبر دو بغض، پھر حسد، اور اس کے بعد نوبت آئی قتل تک، چار گناہ ہوئے ایک گناہ کی وجہ سے، اور وہ ہے، وہ گناہ کون سا ہے، بد نظری، کہ جس عورت سے آپ کی شادی ہے جو آپ کے لیے حلال ہے ہی نہیں، آپ اس کو چاہ رہے ہیں کہ مجھ سے شادی ہو، لہذا یہ آپ آج بھی، آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے جو ان غلط معاملات میں پڑے ہوئے ہیں، جن کو ناجائز عشق ہو چکے ہیں وہ بھی والدین سے لڑتے ہیں، یا تو وہ، یعنی کسی بھی، کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی صورت ہو، اس سے غرض نہیں، بعضوں کو موبائل پر غلط چیزیں دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، اس پر اپنے والدین سے لڑ پڑتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا اور حضرت آدم علیہ السلام باپ، اور ان کی نافرمانی پر اتر آیا ہو، اور پھر حسد بھی ہوتا ہے، یوں تو ہوتی ہے رقابت لازماً عشاق میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بسے بری، عشاق کے اندر رقابت ہوتی ہے، رقابت اسی لیے کہتے ہیں رقیب روسیہ، آپس میں جلن حسد پیدا ہوتا ہے، اور پھر قتل تک بھی نوبت آتی ہے، جیسے اس آیت میں قال لأقتلنك، لیکن عشق مولا ہے مگر اس تہمت بدتے بری، اللہ بھی ایک محبوب ہیں، ان کے عاشق بہت سارے ہیں، مگر سب ایک دوسرے میں مرتے ہیں، جان دیتے ہیں، کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے، اور اللہ کے غیر پر جو مرتا ہے، اللہ کے غیر سے جو دل لگاتا ہے، ان تمام دل لگانے والوں میں آپس میں حسد اور کینہ اور بغض ہوتا ہے، اور جنہوں نے اللہ سے دل لگا رکھا ہے ان میں آپس میں محبت ہوتی ہے. وہاں بھی اللہ ایک ہی محبوب ہے، عاشق بہت سارے ہیں، یہاں بھی محبوب ایک ہوتا ہے، عاشق بہت سارے ہوتے ہیں، مگر یہاں جلن ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، وہاں محبت ہوتی ہے. اسی سے پتہ چل گیا کون سی محبت جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے. اس لیے بھائی اس وقت باطل کا زور دو چیزوں پر ہے، دو چیزوں پر. نمبر ایک مال، لکل امت فتنتن وفتنت امتی المال. ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے جس سے اس امت کو آزمایا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے. جیسے حضور نے فرمایا ہر نبی کو ایک خاص عبادت، کسی عبادت کا شوق دیا جاتا ہے، ہر نبی کو کسی خاص عبادت کا شوق اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے. میرے دل میں جس چیز کا شوق ڈالا گیا بہت زیادہ، وہ رات کو نماز پڑھنے کا شوق. تو فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اس سے آزمایا جاتا ہے اس امت کو. تو میری امت کا فتنہ مال ہے، ایک حدیث ہو گئی. اور دوسری چیز ہے حسن، عورت. یہ باطل کا زور آج دو چیزوں پر ہے، جیسے میں نے عرض کیا ما ترکت من بعدی فتنتن اضر علی الرجال من النساء. میں نے اپنے بعد اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. میں نے اپنے بعد اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. تو یہ دو فتنے ہوئے. باطل کا زور آج انہی دو چیزوں پر مرکوز ہے. مال آپ دیکھیں طرح طرح سے سود کو آج حلال کی کا لباس پہنا کے پیش کیا جا رہا ہے. ایک جگہ میں کچھ بات سنا رہا تھا دین کی، تو میں نے کہا کہ بھائی یہ سود پر بات آ گئی. تو اس نے کہا تو ان میں سے مجلس میں سے ایک صاحب کہنے لگے اب تو وہ جو میں نے کہا تھا وہ شعر ہے نا خواجہ صاحب کا، کیسا یہ انقلاب ہے دیکھ کے دل کباب ہے، کیسا یہ انقلاب ہے دیکھ کے دل کباب ہے، کہتے ہیں اب ثواب ہے سود میں اور قمار میں. یعنی جوئے میں اور سود میں اب ثواب ہے، اب ثواب کے کام ہے. کہاں کا حلال کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال، ہٹے ہائے ہوتی رہے رام و لال. حلال اور حرام میں جو ہا آتی ہے نا، یہ ہائے حلقی ہے، اس کا دوسرا نام ہائے قطی بھی، ہائے قطی دوسرا نام ہے تجوید میں، اس کا نام ہائے قطی بھی ہے. تو کسی نے کہا کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال، ہٹے ہائے ہوتی رہے رام و لال. اب حرام سے ہا ہٹا دیجئے اور حلال سے ہا ہٹا دیجئے، رام اور لال یہ بت ہندوؤں کے بتوں کے نام ہیں، ان کے معبودوں کے نام ہیں، بس یہی رہے گا. بس ہٹے کسی طرح یہ اور رہے رام و لال، بس جو ہم چاہیں جو مرضی میں آئے وہ کریں. تو سود کی اسکیمیں، ہاؤس بلڈنگ، بینک کی ملازمت، بینکوں سے کا لون، نہ جانے کیا کیا، کس کس صورت میں سود کو پیش کیا جا رہا ہے امت کے سامنے. ایک بہت بڑا طبقہ اس میں مبتلا ہے. اس بات کے لیے بھی تفصیل چاہیے کہ سود کی شناخت کتنی ہے، اس کے نقصانات کتنے ہیں، وہ اس میں جانے کا موقع نہیں ہے. لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو فتنہ مال، باطل کا جو زور ہے مال پر ہے، دوسرا فتنہ وہ عورت ہے. بس آج ان دو چکروں میں امت کو، اور اس میں امت کے دیندار طبقے جو دیندار سمجھے جانے والے ہیں، داڑھی جن کے چہروں پہ نور موجود ہے داڑھی کا، وہ بھی مبتلا ہے. جو داڑھی رکھ لے ٹوپی سر پہ ہو اس کے وہ اس کو سود پیش کرے وہ نہیں لے گا, لیکن عورت کے معاملے میں وہ بھی بیچارہ پھسل جائے گا. حسن کو دیکھ کے وہ بھی پھسل جائے گا. اور یہ ایسی چیز ہے, زہر سامنے رکھا ہوا, زہر شیشی میں, آپ اس کو دیکھتے رہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن ان کے پاس جو زہر ہے بے پردہ عورتوں کے پاس, اور انٹرنیٹ میں اور فلموں اور ڈراموں میں جو ان حسینوں کے پاس جو زہر ہے, یہ دیکھنے سے ہی نقصان پہنچا دیتا ہے. شیشی میں رکھا ہوا زہر دیکھتے رہیں آپ, نقصان نہیں پہنچائے گا, لیکن حسینوں کا زہر دیکھنے سے ہی نقصان پہنچا دیتا ہے. یہ کتنا خطرناک زہر ہے. اس لیے یہ دو چیزیں ہیں, ان دو چیزوں سے آج جو احتیاط برت لے, ان دو چیزوں سے جو احتیاط برت لے اور حسینوں سے تین طرح کی دوری اختیار کرے. نمبر ایک, عینن, یہ آنکھ بچائے, نہ انٹرنیٹ پہ دیکھے, نہ سڑکوں پہ دیکھے, نہ موبائل پہ دیکھے, نہ اخبارات میں دیکھے. اخبارات بھی آپ بغیر تصویر کے آنے لگے, کیا ضرورت ہے تصویر والا اخبار پڑھنے کی؟ بغیر تصویر کے بھی اخبار آتے ہیں. آپ کو خبروں سے واقف ہونا ہے تو آپ یہ پڑھیے. کہتے جی ہم تو خبر نامہ سنتے ہیں خالی. خبر نامہ کوئی مرد پڑھنا ہے؟ ہم تو میچ دیکھتے ہیں خالی. یہ میچ دیکھنا جائز ہے, اور یہ خبر نامے میں جو آپ خبریں سن رہے ہیں یہ فرض ہیں. شیطان نے کیا کیا کس طرح لوگوں کو پٹی پڑا رکھی ہے کہ تم تو یہ نہیں کرتے, تم وہ نہیں کرتے. تو بھائی یہ چیزیں, یہ تو بہانے ہیں, ان بہانوں سے ہماری نجات نہیں ہوگی. لہذا بہت بڑا طبقہ دین سے وابستگی بھی رکھتے ہیں لیکن شرعی پردہ نہیں ہے. شرعی پردہ ان کو ہمت نہیں ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ ہم شرعی پردہ کرنا چاہتے ہیں. گھر میں جاتے ہیں تو بھابھی سے بالکل ایسے ملتے ہیں جیسے شیر و شکر ہو جاتے ہیں. کمرے میں گئے تو ٹی وی, اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں, اور اگر کوئی گھر پر نہیں ہے تو انٹرنیٹ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ اس میں جو کچھ ہے. اور اب تو سب کا باپ یہ موبائل ہے, ساری چیزوں کا باپ موبائل ہے. کیونکہ انٹرنیٹ میں بھی آدمی کو شرم آتی ہے, سب کے سامنے ادھر کوئی دیکھ سکتا ہے, کسی بھی وقت آ کے دیکھ سکتا ہے. موبائل تو ایسی چیز ہے کہ بیت الخلاء میں بھی وہ آپ کون دیکھ رہے ہیں. آپ چادر پہن کے اگر کسی نے موبائل کو غلط استعمال کیا کون دیکھ رہا ہے اسے سوائے اللہ کے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, تجھے دیکھتا ہے کوئی آسمان سے. اس وقت یہ شعر پڑھنا چاہیے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اللہ سے چھپ کے کہاں جائے گا؟ کون سی جگہ ہے جو اللہ سے چھپ کے کوئی تم وہاں اپنا کوئی جگہ بنا لو اور چھپ کے کوئی کام کر لو اور اللہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو. اس وقت بھی ہوتی ہے کوئی ذات تیرے ساتھ جب تجھ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. اس وقت بھی ہوتی ہے کوئی ذات تیرے ساتھ جب تجھ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا, توبہ 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 توبہ. معاذ اللہ کے معنی کیا ہے؟ توبہ توبہ. بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا, بہت مشکل ہے خلوت میں مئے گلگو سے بچ جانا. گناہ سے بچنا اور خلوت ہو کوئی دیکھنے والا نہ ہو, یہ بڑا مشکل ہے. دوستوں میں کہہ دینا ہاں توبہ توبہ توبہ, ایسا گناہ. لیکن اسی گناہ کا ارتکاب اس میں وہاں خلوت میں اکیلے پن میں اسی گناہ کو کر رہے ہیں. یہ آسان ہے, وہ مشکل ہے. جب تک اللہ کی محبت حاصل نہ ہو تو اس کو فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو صرف متقین کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں. اب اس کو عقلی طور پر بھی سمجھ لیجئے، ایک آدمی نے کوئی نیکی کی، نیکی کرنے سے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا گیا، حضرت عامر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو بہت وہ کہنے لگے کیسے میرے عمل قبول ہوں گے، میرا کیا ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا ساری زندگی تو آپ نے نیکیوں میں گزاری ہے، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقین کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میری کسی ایک عمل کو قبول کر لیا ہے تو پوری دنیا کو اگر سونے سے بھر کے پیش کیا جائے تو میں وہ نہیں لوں گا، اس کے آگے میں اسی کو پسند کروں گا کہ اللہ نے میرا ایک عمل قبول کر لیا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ میری زندگی کی کوئی ایک نماز قبول کر لے، ایک نماز، تو فرماتے ہیں میری نجات کے لیے یہی کافی ہے. یہ صحابہ ہیں، صحابہ جو یہ فرما رہے ہیں. ایک آدمی نے نیکی کی، نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی گئیں، مگر اس نے کوئی ساتھ ہی گناہ بھی کر لیا، تو نیکی کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے آپ نے کوئی طاقتور غذا کھائی، اور گناہ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے آپ نے کوئی زہر کھا لیا. ایک آدمی نے طاقتور غذا کھائی، خالص غذا کھا کر اس نے تھوڑی دیر بعد زہر بھی کھا لیا، تو آپ بتائیے کیا اس خالص غذا کا اس کو کوئی فائدہ پہنچے گا یا زہر اپنا کام دکھا دے گا؟ زہر اپنا کام دکھا جائے گا، خالص غذا اس کی تاثیر اور اس کا خالص ہونا اور اس کا طاقتور ہونا سب تسلیم ہے، مگر زہر اگر اوپر سے کھا لیا تو اس کا ساری طاقت، اس کی ساری تاثیر سب ختم ہو جائے گی. اس لیے فرمایا کہ نیکیاں کر، نیکیاں نیکی تو کی مگر ساتھ میں غیر متقی ہے، گناہ بھی کر لیا، تو کہاں رہا اس نے؟ سارے گناہ نے سب کا اثر زائل کر دیا اور نیکیوں کا بھی اثر زائل کر دیا. تو فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقی، اور متقی بننا بہت آسان ہے، متقی رہنا بہت آسان ہے. بقول حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کہ متقی رہنا اتنا آسان ہے جتنا باوضو رہنا. آپ کا وضو، آپ باوضو ہیں، آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا وضو کر لیا آپ نے، تو آپ باوضو ہو گئے نہیں ہو گئے؟ بس. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے، یہ شخص ہمیشہ باوضو رہنے والے شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اگر آپ غور کریں تو یہ جملہ صحیح نہیں ہے. کیوں بھائی؟ ہمیشہ باوضو رہنے والے شخص کو پیشاب نہیں آتا، اس کو پاخانے کی حاجت نہیں ہوتی، تو اس کا وضو تو ٹوٹ گیا. اگر وہ دس منٹ بعد اس نے وضو کیا تو دس منٹ تو بے وضو رہا، آپ تو کہتے ہیں ہمیشہ باوضو رہتا ہے، یہ ہر وقت وضو سے رہتا ہے. تو اگر جملے پر غور کیا جائے تو بظاہر جملہ صحیح نہیں، لیکن بہرحال جو وضو ٹوٹنے کے بعد فوراً ہی دوسرا وضو کر لے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ باوضو ہی شمار ہوتا ہے. تو اسی طرح تقوی سے رہنا بھی آسان ہے. آپ کا تقوی ٹوٹ گیا یعنی آپ سے گناہ ہو گیا تو فوراً آپ توبہ کر لیجئے، لیجئے آپ متقی ہو گئے اور آپ کو متقی ہی شمار کیا جائے گا. جس طرح باوضو رہنا آسان ہے اسی طرح متقی رہنا بھی آسان ہے، ہم کریں تو صحیح، کوشش تو کریں. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. ہم پینے کا ارادہ تو کریں، اللہ تعالی کے راستے میں چلنے کا ارادہ تو کریں، ہم نے تو ابھی ارادہ ہی نہیں کیا. اور جتنے دین پر ہم چلتے ہیں نا، یہ وہ دین ہے جس پر ہمارا نفس راضی ہے. جتنے دین پر چلنے میں ہمارا نفس راضی ہے ہم اس دین پر چل لیتے ہیں, اور جہاں وہ کہتا ہے او نہیں 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 یہ نہیں, یہاں اس نیکی میں مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے, تو ہم کہتے ہیں اچھا اچھا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, رہنے دو ہم بھی نہیں کرتے ہم بھی نہیں چلتے اس پر. تو بھائی ہمت سے کام لینا ہوگا, نفس کو کچلنا ہوگا. دع نفسک وتعال, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر کہ اللہ آپ تک پہنچنے کا مختصر ترین راستہ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا دع نفسک وتعال, اپنے نفس کو ایک طرف رکھو اور آ جاؤ. بہت آسان ہے, اپنے نفس کو ایک طرف رکھو اور آ جاؤ. نعرے لگائے جاتے ہیں نا, یہ نعرے جو لگائے جاتے ہیں کیوں لگائے جاتے ہیں؟ جوش دلانے کے لیے, مجمع کو جوش دلانے کے لیے نعرے لگائے جاتے ہیں. تو آپ آج عشق و محبت کا نعرہ سن لیجیے. نعرے لگانے میں کیا ہوتا ہے, ایک آدمی نعرہ لگاتا ہے دوسرے لوگ جواب دیتے ہیں اس نعرے کا, اور ایک مجمع کے اندر ایک لہر دوڑ جاتی ہے اور گرما گرمی پیدا ہو جاتی ہے. اب عشق و محبت کا نعرہ سن لیجیے, جب نفس یہ کہے فلاں گناہ کرو فلاں کرو فلاں کرو اور اپنا تقوی توڑو میری بات مانو, تو آپ ایک نعرہ لگائیے اور نعرے کا خود ہی جواب دیجئے, خود ہی نعرہ لگائیے. نعرہ کیا ہے؟ پہلا نعرہ جو پہلا نعرہ لگایا, آواز لگائی جاتی ہے نعرے کی, وہ نعرے کی آواز سن لیجیے. نفس دشمن تیری بات, نفس دشمن تیری بات, یہ نعرہ ہے. اب اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں سنیں گے نہیں سنیں گے, بس یہ نعرے کا جواب ہے. نعرہ اور جواب نعرہ, جیسے شرط اور جواب شرط ہمارے یہاں ہوتا ہے نا ترکیب میں, نحوی ترکیب میں ہوتا ہے شرط اور جزا, یا جواب شرط کا کہتے ہیں اس کو یا جزا کہتے ہیں, تو وہی ہے یہ نعرہ اور جواب نعرہ. نفس دشمن تیری بات نہیں سنیں گے نہیں سنیں گے, بس یہ عاشقانہ نعرہ لگائیے اور پھر دیکھیے انشاءاللہ گناہ کا سارا زور ٹوٹ جائے گا. متقین میں اللہ والوں میں گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے, اللہ والوں میں بھی گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے, وہ کر سکتے ہیں گناہ, مگر اس طاقت اس گناہ کی طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت وہ نہیں پاتے. آپ سمجھے اس جملے کو, اہل اللہ میں اللہ والوں میں بھی گناہ کی طاقت ہوتی ہے, مگر وہ اس گناہ کی طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں پاتے. بس ایسے ہی لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں. اب رمضان میں بہت ساری نیکیاں ہوئیں, مگر رمضان کا چاند دیکھتے ہی عید کا دن جو شروع ہوا تو وہی معمولات جو پہلے تھے رمضان سے پہلے گناہوں کے اور خلاف تقویٰ وہی شروع ہو گئے, تو وہ ساری رمضان کی نیکیاں برباد ہو گئیں. لیکن جہاں جیسے ہی ہم نے رمضان کے روزے رکھے, رمضان میں تقویٰ اختیار کیا, اور رمضان کے بعد جیسے ہی کوئی گناہ ہوا فوراً توبہ کر لی, لیجیے ہم پھر باوضو ہو گئے, اتنا تو کر سکتے ہیں. ماں اسفر من استغفر وان عاد فی الیوم 70 مرہ, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف پانچ روایتیں ملتی ہیں, ان میں سے ایک روایت پیش کر رہا ہوں. انہوں نے حدیث کے معاملے میں بہت احتیاط سے کام لیا, حالانکہ سفر و حضر کے ساتھی تھے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, لیکن روایات میں بہت, اور ایک دفعہ تو جلا دیا احادیث کو. اب کوئی کہے احادیث جلا دی, یہ حال ہے جو واجب الاتباع نہیں ہے, کیفیت ہے واجب الاتباع نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں دیکھا میں نے اپنے والد کو کروٹیں بدل رہے ہیں بے چینی میں, اور پھر فرمایا لاؤ عائشہ وہ جو میں نے حضور کی باتیں جمع کی ہیں لکھی ہیں وہ لے آؤ, جس کا نام صادقہ ہے, اس کا نام تھا صادقہ, اس کو منگوایا اور سب کو جلا دیا. صرف پانچ روایتیں ان سے ملتی ہیں, ان میں سے ایک روایت پیش کر رہا ہوں, دیکھیے سنیے. ماں اسفر من استغفر وان عاد فی الیوم 70 مرہ, جس شخص سے گناہ ہوا اور گناہ کے فوراً بعد اس نے استغفار کر لیا کہ اللہ معاف فرما دیجئے, پھر اسی دن میں پھر گناہ ہوا پھر اس نے استغفار کر لی, پھر گناہ ہوا پھر استغفار کر لی, ایسا ہوتا رہا ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن میں 70 مرتبہ اس سے ایسے ہی ہوا، گناہ ہوتے رہے اور وہ معافی مانگتا رہا، گناہ ہوتے رہے وہ معافی مانگتا رہا، ہاتھ بھی نہ اٹھائے ہو، دلی میں استغفار کر لیا ہو، زبان سے کر لیا ہو، اللہ کے ہاں وہ بھی قبول ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایسا کیا، گناہ ہوتے رہے وہ استغفار کرتا رہا، گناہ ہوتے رہے معافی مانگتا رہا، گناہ ہوتے رہے وہ توبہ کرتا رہا، ایک دن میں 70 مرتبہ ایسا ہی ہوا. اور علماء فرماتے ہیں یہ 70 کا جو عدد فرمایا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ تحدید کے لیے نہیں ہے، تقدیر کے لیے ہے. تحدید یعنی حد بندی کے لیے نہیں ہے کہ حد بندی کر دی حضور نے، حد بندی نہیں ہے، تقدیر کے لیے، کثرت کے لیے. جو کہتے ہیں نا کہ میں اس کام کو 70 دفعہ کروں گا، کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا کوئی؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 70 مرتبہ کرنے کے بعد آپ 71ویں مرتبہ نہیں کریں گے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا موقع ملے گا، چاہے 200 دفعہ بھی ہوا تو میں کروں گا، یہ مطلب ہے. تقدیر مراد ہوتی ہے، تو یہاں بھی تقدیر مراد ہے کہ اگر 71ویں مرتبہ اس سے گناہ ہوا اور اس نے توبہ کی تو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، معاف فرما دیں گے. تو فرمایا کہ گناہ ہوا، توبہ کی، معافی مانگی، توبہ کی، استغفار کیا، دن میں 70 مرتبہ بھی ایسا ہوا تو اللہ کے ہاں یہ گناہ پر ڈٹنے والوں میں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں محاورے میں ڈھیٹ، کیا کہتے ہیں، ڈھیٹ 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 لوگوں میں شمار نہیں ہے، یہ یعنی ڈٹ گیا بالکل، جمع ہوا ہے گناہ کے اوپر، اس میں شمار نہیں ہوگا اللہ کے ہاں اس کا. تو اس لیے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں. اور متقی رہنا بہت آسان ہے، جب گناہ ہو جائے توبہ کر لیں تو آپ متقی ہو گئے. تقوی سے رہیے یعنی گناہ سے بچتے رہیے، جیسے ہی گناہ ہو جائے توبہ کر لیجیے، لیجیے آپ متقی ہو گئے، پھر متقی ہو گئے. جیسے وضو سے ہیں، وضو ٹوٹ گیا پیشاب وغیرہ یا اور تقاضے کی وجہ سے وضو ٹوٹا، آپ نے پھر وضو کر لیا، لیجیے پھر با وضو ہو گئے. اور جو ایسا جو شخص ایسا کرتا ہے وضو ٹوٹتے ہی دوبارہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ با وضو ہی شمار ہوتا ہے، کہ یہ ہمیشہ ہر وقت با وضو رہتا ہے. اور لوگ بھی، مخلوق بھی اس کو یہی کہتی ہے، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، مخلوق بھی اس کو یہی، حالانکہ وہ ہر وقت وضو سے نہیں رہتا، دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ بیت الخلا جاتا ہے، تو اس وقت وضو ٹوٹ گیا اس کا، مگر پھر بھی باوضو شمار کیا جاتا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں ہر وقت باوضو رہتا ہے. اسی طرح جو شخص تقویٰ سے رہے اور جیسے ہی اس وقت اس کا تقویٰ ٹوٹ جائے اور وہ توبہ کر لے، توبہ میں دیر نہ لگائے، دریائے قرب میں پہنچنے میں دیر نہ لگائے. ایک مچھلی والے کو میں نے دیکھا، مچھلی پکڑ رہا تھا اور ڈال رہا تھا دریا کے کنارے، اور مچھلیاں ایسے اچھل اچھل کے دریا کے اندر، ایک مچھلی چلی بھی گئی اور دوسری جا رہی تھی تو وہ روکتا رہا، ادھر اٹھا کے دوبارہ ڈال رہا تھا، ایسے اچھل اچھل کے فوراً. اچھا کوئی مچھلی اس طرف نہیں جا رہی تھی، ساری مچھلیوں کا رخ ادھر ہی تھا، ان مچھلیوں کو بھی پتا تھا دریا کا رخ ادھر ہے تو ادھر جا رہے ہیں. یہ عجیب بات. تو بس اسی سے سبق حاصل کیجیے کہ ہم سے گناہ ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے دریا سے ہم باہر آ گئے. لہذا جیسے مچھلی تڑپ کر فوراً جانے کی جلدی کرتی ہے، اور اس کا رخ بھی ادھر ہی ہوتا ہے دریا کی طرف، تڑپ کر جانے کی کوشش کرتی ہے، اچھل کر جانے کی، کسی طرح پہنچ جاؤں، بس ہمیں بھی بے چینی لگ جائے گناہ کے بعد، جب تک توبہ نہ کریں ہمیں بے چینی رہے کہ ابھی تک میں نے توبہ نہیں کی، اور فوراً تڑپ کر اللہ کے ہاں، اللہ کے دریائے رحمت میں دوبارہ پہنچ جائیں. اگر دیر کی تو یاد رکھیں، جیسے اگر مچھلی نے دیر کی تو اس کے سانس تھوڑی دیر تک رہتے ہیں، پھر وہ مر جاتی ہے. اگر وہ تڑپ کر فوراً نہ جائے، دیر کر دے تو اس کی سانسیں ختم ہو جائیں گی اور وہ وہیں پر مر جائے گی، اور اگر تڑپ کر جلدی سے پہنچ جائے تو پھر پانی میں تیرنے کے قابل ہو جائے گی. بس گناہ کرنے سے اللہ کے دریائے قرب سے دوری ہو جاتی ہے، لہذا ہم مچھلی کی طرح تڑپ کر، جیسے مچھلی دریا سے دور ہو جائے تو تڑپنے لگتی ہے اور اسی طرف رخ کرتی ہے وہ دریا کی طرف، ایسے ہی ہمارا بھی رخ اللہ کے دریائے رحمت کی طرف، اور ہم تڑپنے فوراً تڑپ جائیں اور دیر نہ لگائیں. دیر لگانے سے کیا ہوگا؟ اب حدیث سنیے, حدیث شریف. اللہم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے نفس کے مجھے اتنی دیر بھی حوالے نہ فرمائیے جتنی دیر ایک پلک جھپکنے میں لگتی ہے. پلک جھپکنے میں یہ فوراً ایک سیکنڈ سے کم وقت لگتا ہے پلک جھپکنے میں. حضور فرماتے ہیں اتنی سی دیر بھی مجھے میرے نفس کے آپ حوالے نہ فرمائیے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی اگر کوئی نفس کا غلام بن گیا اتنی سی دیر کے لیے بھی تو اس کا بھی نقصان پہنچتا ہے. اگر نقصان نہ پہنچتا ہوتا تو حضور یہ دعا نہ فرماتے. پلک جھپکنے کی مقدار بھی اگر کوئی اپنے نفس کے کہنے پہ چل پڑا, پلک جھپکنے کی مقدار, تو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور یہ دعا نہ فرماتے. اور میں مثال دیا کرتا ہوں, مکھی آ کے بیٹھی گلاب جامن پہ اور اس نے, آپ جیسے ہی وہ آ کر بیٹھی آپ نے اس کو یوں کر کے اڑا دیا. وہ اڑا تو دیا آپ نے مگر دور جا کے وہ اپنے پیر وغیرہ چاٹتی رہتی ہے. جو کچھ اس نے لینا تھا اس کو لینا تھا وہ لے کے اڑ گئی. وہ لے کر وہ اڑ چکی اور چونکہ اس نے آ کر پیر رکھ دیے تھے, وہ الگ بات ہے آپ نے فوراً اڑا دیا اس کو, مگر وہ پیروں پر اور اس کے ڈنگ پر وہ لگ گیا. جو کچھ اس کی غذا تھی وہ اس نے حاصل کر لی, اب وہ دور جا کے چاٹتی رہتی ہے. ایسی نفس کی مکھی بھی ایسی ہے, ایک سیکنڈ کے اندر بھی اگر آپ نے اس کا کہنا مان لیا تو یہ اپنی خوراک چھین لیتا ہے, حاصل کر لیتا ہے, ایک سیکنڈ میں بھی حاصل کر لیتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا اللہم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین, اے اللہ ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی میرے نفس کے مجھے حوالے نہ فرمائیے ورنہ یہ اپنا حصہ چھین لے گا, اپنی غذا حاصل کر لے گا. اور اگر ایسا ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ کریں, تڑپ کر اللہ کے دریائے قرب میں پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اوپر بھائی اوپر بھی مجلس ہوتی ہے, جو حضرات آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں. اس کے بعد بھی اور اثر کے بعد الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اشعار کی مجلس ہوتی ہے ہر اتوار کو عصر کے بعد سے مغرب تک جاری رہتی ہے, اس کی کچھ تشریحات بھی ہوتی رہتی ہیں. اور اس کے بعد مغرب کے بعد تو آپ حضرات کو پتہ ہے کہ یہاں کچھ دین کی بات سنا دی جاتی ہے, اس کے بعد پھر ایک مجلس اوپر ہو جاتی ہے. تو وہاں بھی کوئی آنا چاہے تو آ سکتے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں, ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں الحمدللہ. اچھا بھائی دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك, نستغفرك ونتوب اليك, نستغفرك ونتوب اليك. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا رب.